نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایسا صبر جو قابل تعریف ہے اور ایسا صبر جو قابل مذمت ہے. قابل تعریف صبر نیکی کے کاموں پر صبر کرنا ہے، اور جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان پر صبر کرنا ہے، چاہے وہ اقوال ہوں چاہے وہ اعمال ہوں. اور مخلوقات کی تین قسمیں ہیں، فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، ان کے پاس عقل ہے لیکن خواہش نہیں ہے، اور اسی طرح مویشی جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا، ان کے پاس خواہشات ہیں لیکن عقل نہیں ہے، اور اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو عقل اور خواہش دونوں دی ہیں. اور اگر انسان کی خواہش اور شہوت اس کے صبر پہ غالب آ جائے تو وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، اور اگر عقل شہوت پہ غالب آ جائے تو پھر وہ انسان ہے. آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 846 کے اس پیراگراف سے جو شروع ہو رہا ہے، وباعث الدین بالاضافۃ الی باعث الہوا له ثلاثۃ احوال. اور دین کے جذبے کے خواہشات کے جذبے کی نسبت تین حالات ہیں. الاول، ان یکون القہر والغلبۃ لداع الدین علی داع الہوا. پہلی حالت کہ جو دین کا داعی ہے وہ خواہش کے ابھارنے والے جذبے پر غالب ہو اور طاقتور ہو. داعی کا مطلب جذبہ ہی، سمجھے؟ یعنی دین کا جذبہ خواہش ابھارنے والے جذبے پہ غالب ہو، اس کے مقابلے میں طاقتور ہو. وَهَذَا إِنَّمَا يَصِلُ إِلَيْهِ بِدَوَامِ الصَّبْرِ. اور اس حالت کی طرف بندہ دائمی صبر کرنے کے ساتھ ہی پہنچتا ہے. وَأَهْلُ هَذِهِ الرُّتْبَةِ هُمُ الْمَنصُورُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور اس مرتبے کے حاملین کی مدد کی جاتی ہے، منصورون مدد کی جاتی ہے دنیا میں اور آخرت میں. وَهُمُ الَّذِينَ نَالُوا مَعِيَّةَ اللَّهِ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس معیت کو پا لیتے ہیں جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. ان اللہ مع الصابرین. یس. وہم الذین جاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے جہاد کیا جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. وخصہم اللہ بہدایتہ دون غیرہ. اور اللہ نے ان کو خاص کیا ہے اپنی ہدایت کے ساتھ دوسروں کے علاوہ. خلاصہ کیا ہے کہ جن لوگوں کا دینی جذبہ ان کی خواہشات پر حاوی ہوتا ہے ان کی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، یہ اللہ کا ساتھ پاتے ہیں، جو صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کا حق ادا کرتے ہیں، اور اللہ نے ان لوگوں کو خاص ہدایت دی. ایک ہے ہماری خواہشات، مثلا خواہشات میں کیا کیا چیز آتی، کھانا سونا پینا، موبائل کا استعمال کرنا، ہر وقت موبائل اور موبائل پر بھی فضول چیزیں دیکھنا، بہت زیادہ کپڑے بنانے کا شوق، بہت جیولری کا شوق، بہت باتیں کرنے کا شوق، اور ضرورت سے زیادہ سونا. دیکھیے اعتدال میں ہر چیز اچھی ہے. کیا اسلام نے عورت کو جیولری پہننے کی اجازت نہیں دی؟ دی ہے، لیکن اعتدال، جو اس کے فرائض اور اعمال میں حائل نہ ہو، یا پھر جیسے نان محرم نہ دیکھیں، کیونکہ جیولری کیا ہے؟ زینت ہے کہ نہیں؟ اسی طرح میک اپ بھی کیا ہے؟ زینت. تو قرآن میں کیا آتا ہے کہ زینت کو کیا کرو، لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم ظاہر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن. اس لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شادی سے پہلے ہماری امی اور پھپھی اگر ہمیں کبھی میک اپ میں یا ایون لپسٹک لگائے ہوئے دیکھ لیں تو ہمیں شامت لے آتی، کہتے کس کے لیے لگائی ہے، کس کو دکھانا ہے، یہ تمہارے شوہر کے لیے. پہلے اس طرح کی تربیت ہوتی تھی، پتہ نہیں آپ لوگوں کی ہوئی ہے کہ نہیں، ایسی تربیت نہیں ہوئی نا اس جنریشن کی، اس طرح نہیں کسی نے تربیت کی، یا انہوں نے کرنے ہی نہیں دی. تو ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، یا پھر او آبائی ہننا او ابنائی ہننا، اور وہ پوری لسٹ ہے آگے. اعتدال میں، میں یہ نہیں کہتی کہ شادی سے پہلے لپسٹک نہیں لگائی جا سکتی، میں یہ نہیں کہتی، لیکن یہ ہے کہ اعتدال میں، یعنی وہ شوق جو شادی کے بعد پورے کیے جاتے ہیں وہ پہلے ہی نہ شروع کر دیں، آپ میں اور ایک شادی شدہ عورت میں فرق ہی نہ لگے، فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اور کوئی خواہش جس کو خواہش کہتے ہیں، گھر سے باہر رہنے کا شوق، خواہشات، پارٹی کرنا، آج ادھر جا رہے ہیں، آج ادھر جا رہے ہیں، کیا منع ہے جانا؟ کسی دعوت میں شریک نہیں ہو سکتے، کسی شادی میں، کسی پارٹی میں ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہر روز کا یہی وتیرا بن جائے کہ آپ نہ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، اور ہر روز بس اپنے کپڑے دکھانے اور اپنا میک اپ اور جولری دکھانے آپ روز چل پڑے ہیں، اب آپ دیکھیں نا کہ اگر ہمارے مال کا ایک بڑا حصہ صرف جولری کے نئے نئے سیٹ خریدنے پہ لگ جائے، جیسے کئی خواتین کے پاس ایک سیٹ نہیں ہوتا سونے کا، اب تو خیر بہت ہی مہنگا ہو گیا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شادی کے موقع پر عام گھرانے بھی ایک سسرال کا سیٹ ہے، ایک میکے کا ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی قریبی بہن بھائی، نانی وغیرہ، وہ بھی کچھ نہ کچھ ڈال دیتے تھے، کوئی لاکٹ سیٹ ہوتا تھا، کوئی بھاری سیٹ ہوتا تھا، کچھ ساتھ لڑا ہوتا تھا، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، ساتھ لڑا دیکھا، ساتھ لڑا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک پھر اس کے نیچے ایک اور، پھر اس کے نیچے ایک اور، سات لڑیاں اس کی ہوتی ہیں، بہت پورا آگے سے وہ مالا بھی ہوتی ہے، اچھا 9 لکھا بھی کہتے ہیں، اور 9 لاکھ کا آتا ہوگا نا اس زمانے میں، اب تو نہیں آتا 9 لاکھ کا. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک عورت کو روز پارٹی میں جانے کا شوق ہے، وہ روز نیا جوڑا نکالے گی، میچنگ جیولری نکالے گی، میچنگ پرس نکالے گی، میچنگ جوتا نکالے گی، میچنگ شال نکالے گی، میچنگ میچنگ میچنگ، وقت کتنا لگے گا؟ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگے گا نا، وہ وقت کہاں سے آئے گا؟ کسی قیمت پہ آئے گا. تو اس سے پھر یہ ہے کہ یہ حق کا جہادی ہی جو ہے نا، یہ کر سکتا انسان یا نہیں کر سکتا؟ تو اس لیے کچھ خواہشات کو آخرت کے لیے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا؟ جب میرا بہت کوئی مزے کی چیز کھانے کا دل چاہتا ہے نا، اور نہ ٹائم ہے پکانے کا، اور نہ ہے منگوانے کا، اور نہ ہے سوچنے کا بھی نہیں ٹائم، ایسے دل میں بس خیال آتا ہے یہ چیز ہوتی، بس پھر اس کے بعد وہیں پر کاٹا، خلاص فنش، کیونکہ ٹائم نہیں ہے. کس طرح انسان اپنے آپ کو تسلی دے؟ ورنہ انسان اپنے آپ سیلف پٹی کا شکار ہو جاتا ہے، میں بیچاری کوئی نہیں، کیونکہ اس لیے کہ جو اللہ نے دیا اس کا بھی شکر ادا ہو جائے تو بہت ہے، اور جس کام کے لیے اللہ نے چنا ہے اس کا بھی شکر ادا ہو جائے تو بہت ہے. خواہشات نا دو طرح کی ہوتی ہیں، آپ مجھے بتائے گا کوئی دو طرح کی کون سی؟ ایک ہوتی ہیں حلال جائز خواہشات، اور ایک ہوتی ہیں ناجائز حرام، ٹھیک ہے نا؟ ان میں بھی فرق کرنے کی ضرورت ہے. حلال خواہش جائز طریقے سے پوری کرنا بھی عبادت ہے. ہمارے دین نے یہ نہیں کہا کہ آپ خواہشات کو مار دو اور دفن کر دو، اور بس کوئی خواہش ہونی ہی نہیں چاہیے، یہ نہیں کہا. ہاں حلال جائز ہو اور جائز طریقے پر پوری ہو، خواہش بذات خود بھی صحیح ہو اور پھر وہ صحیح طریقے پر پوری بھی ہو. مثلا اگر آپ کو کھانے کی خواہش ہو رہی ہے اور کھانے میں آپ کو لذیذ کھانا چاہیے، تو کیا منع ہے لذیذ کھانا کھانا؟ نہیں منع، لیکن اس میں کیا ہوگا کہ حلال ہو اور طیب ہو، طیب ہو، جنک نہ ہو، صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو. پھر کلو وشربو اور ولا تسرفو، حد لگا دی، کھاؤ پیو لیکن حد سے زیادہ نہیں کھاؤ، ضرورت سے زیادہ نہیں، پیٹ بھرا ہوا صرف یہ مزے کا یہ کھا لو، یہ مزے کا ہے، ایک دفعہ اور لے لو، ایک دفعہ اور لے، اور اپنے اوپر ظلم کرو، وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو صبر کیا ہے ایسے موقعوں پر؟ بس یہ حد ہے اور یہاں رک جانا ہے. تو جو انسان اپنی خواہش پہ قابو پا لیتا ہے نا، وہ اصل میں اسٹرانگ انسان ہوتا ہے، وہ بہادر انسان ہوتا ہے. میں کالج میں جو پڑھتی تھی، چھوٹی سی تھی، ٹین ایج میں تھی، تو اس وقت نا لڑکیاں بہت باتیں بھی کرتی ہیں نا، اور یعنی کہ کالج جانے کے بعد یہ جی پیریڈ فری ہو گیا تو اب کیا ہے، واک کرو اور ساتھ باتیں کرو، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. خیر میں ان سب چیزوں کو اوائڈ کرتی تھی، میں لائبریری چلی جاتی تھی. سائیکالوجی مجھے بہت پسند تھی، تو جو لائبریری کی سائیکالوجی کی الماری تھی نا کتابوں کی، میں نے اپنے اوپر یہ رکھا تھا کہ پوری میں نے پڑھنی ہے، اور میں یہ نہیں دیکھتی کہ رائٹر کون ہے اور کتاب کون. ہر کتاب میں نے ایشو کرا کے لاتی، وہی سے اٹھاتی، وہیں واپس، پھر دوبارہ کر کر کے. اس میں بہت کتابیں پڑھی اور وہ مجھے آج کام آ رہی ہیں لوگوں کے مزاج سمجھنے میں، الحمدللہ. میری دوڑ فوراً ادھر ہوتی تھی کہ لائبریری جانا، لیکن کلاس میں جیسے ٹیچر نہیں آئی تو باتیں شروع ہو جاتی تھی، ابھی میں اٹھوں گی تو دیکھیں کتنا شور ہو جاتا ہے. تو اس وقت نا ہماری ایک کلاس والوں نے ایک بات کہی، جو شاید وہ خود کرسچن تھی یا اس کا کسی کرسچن سے انٹریکشن ہوا تھا، کرسچن جو پیسٹرز اور یہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے بیماروں کو ان کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ نے سنا اخبار میں اشتہار بھی آتا ہے دعائے شفا کچھ اس طرح کر کے، اور پھر بیمار لوگ اور بوڑھے لوگ وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا سرمن دیتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں، اور کئی لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. وہ تو شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں سے دعا کرائی اور ہم ٹھیک ہو گئے، اور اس طرح وہ لوگوں کو کنورٹ بھی کرتے ہیں. اچھا بارہ کہنے کا قصہ یہ کہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جو پاسٹر ہے یا جو بھی پریچر تھا وہ کہتا ہے کہ میری دعاؤں میں اس وقت اثر آیا ہے جب میں ہر کام اپنے نفس کے خلاف کرتا ہوں، یعنی کہ جو دل کرنے کو کر رہا ہوتا ہے میں اس کے اپوزٹ جاتا ہوں. اچھا کرسچینٹی میں تو ہے بھی یہ، نہ شادی کرو، نہ اچھا کھانا کھاؤ، نہ اچھے گھر میں رہو، کہاں رہو، جنگل میں جاؤ، اور کیا کرو، ترک دنیا کرو نا، راہب ہوتے ہیں، رہبانیت اختیار کرو. ان کے یہاں تو یہ دین ہے، ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ ہم گھر چھوڑ دیں، کھانا پینا چھوڑ دیں، یہ نہیں. ہمارا دین ہمیں اصول بتاتا ہے، لمٹس بتاتا ہے، باؤنڈریز بتاتا ہے، اس کے اندر رہنا جو بھی کرنا اس کے اندر. لیکن وہ بات نا سم ہاؤ میرے دماغ میں رہ گئی کہیں، باتیں سنتا نا انسان اثر ہوتا ہے. اچھا میں نے اپنے اوپر میں نے کہا کہ مجھے بھی چاہیے کہ میں یعنی میری بھی کوئی دعاؤں میں اثر ہو یا بات میں اثر ہو یا کچھ، تو میں نے یہ پریکٹس شروع کر دی کہ جو مجھے کرنے کو دل چاہے گا میں نے وہ نہیں کرنا، وہ اس کا الٹا کرنا. اور اس طرح کی پریکٹس کرتے کرتے مجھے لگا کہ مجھے الحمدللہ کافی سیلف کنٹرول آیا. میں نہیں کہتی 100%، لیکن سیلف کنٹرول کافی، غصے پہ قابو پانے. اچھا باتوں کی بھی شہوت ہوتی، بہت باتیں کرنا ہو اس پہ بھی قابو پا رہے. اور پھر اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی جو لڑکیوں کی خواہشات ہوتی ہیں نا، بہت ساری ہوتی ہیں. میں کبھی بھی یہ نہیں سوچتی کہ جو اس ایج میں میری خواہش ہے وہ میرے بچوں کی 19 سال کی عمر میں وہی خواہش ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے نا. بچے بچے ہیں اور ان کی چاہتیں کچھ اور ہیں، تو ان کو اپنے اوپر نہیں تصور کرنا چاہیے. مائیں اکثر یہ غلطی کرتی ہیں کہ جو 40 سال کی عمر میں میچیورٹی میں پہنچ کے وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ چھوٹی 10 سال کی بچی بھی وہی چیز مسلط کرنے لگ. اور بعض اوقات میں نے دیکھا کہ بالکل چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی بےچاری چلنے کے قابل نہیں ہوتی، ان کو اسکارف اڑا کے ان کو باہر لے جاتی. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ابھی اللہ نے نہیں ان کے اوپر پابندی لگائی، آپ کون ہیں آپ ان کو یہ کروا رہے ہیں. وہ کہتے نہیں ان کو عادت پڑ جائے. ٹھیک ہے عادت ہونی چاہیے، لیکن جب 7 سال کی ہوگی نا نماز شروع کرائیں گے تو پھر اس وقت ٹھیک ہے آپ کروانا شروع کر لیں. تو ہر چیز میں جب اعتدال ہوتا ہے نا تو اعتدال خوبصورتی ہوتی ہے. یہاں جو اس پیراگراف میں سبق ہے نا ہمارے لیے، اگر آپ نے حق کا جہاد ہی کرنا ہے تو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنے وقت کو بچانے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جو فوکس آپ کو چاہیے نا، کیونکہ یہ جو خواہشات ہوتی ہیں نا یہ بندے کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں ادھر 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 ادھر. آپ نے سٹیو جاب کا نام سنا ہوا ہے؟ کس کو پتا سٹیو جاب کا نام؟ سبحان اللہ کیا بات ہے. ہر ایک کا شوق ہے آئی فون ملے ہمیں، اور یہ نہیں پتا بنایا کس نے تھا، وہ سٹیو جاب تھا. ٹھیک ہے، یعنی ہم اتنے احسان فراموش لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہوتا ہے ہم ان کو اور تو کیا دیں گے، ان کا تو نام بھی نہیں یاد، ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں سے آیا. اور میں کبھی اس پہ سوچتی ہوں نا، انسانوں کے اندر یہ چیز ہے، ہم کہتے نہیں ہم بڑے شکر گزار ہیں، اپنے آپ کو ہم نے تسلی دی ہوئی ہے ہم تو شکر گزار ہیں. ہم شکر گزار کوئی نہیں، ہم حق نہیں ادا کرتے جس کا بھی کوئی احسان ہو ہم پر، والدین کا ہو یا اور جس کسی کا بھی. سٹیو جاب نے یعنی پچھلی صدی میں کام کیا تھا اس نے اس پہ، اور فون آیا تھا شاید 2004 میں یا 2003 میں ایسے ہی کچھ تھا. اس کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ وہ اپنے کام میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ اس نے کافی ساری اپنی شرٹس ایک ہی کپڑے کی ایک ہی ڈیزائن کی بنوا کے لٹکا دی کہ میرا اتنا بھی روز ٹائم نہ لگے اس پر کہ آج کیا پہننا ہے اور کل کیا پہننا ہے اور صبح کیا پہننا ہے اور شام کیا پہننا ہے. ہر روز ایک شرٹ اتاری دوسری بغیر دیکھے بس پہنی. اور پھر جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ بہت فوکسڈ ہوتے ہیں، وہ اپنے وقت کو بچانے کے مختلف طریقے سوچتے ہیں اور ان چیزوں میں نہیں جاتے. ظاہر ہے زندگی قیمتی ہے، اگر وہ اتنی محنت نہ کرتا تو پھر ہم موج کہاں سے کرتے؟ ہم موج کر رہے ہیں فون رکھ کے، کام کم کرتے ہیں موج زیادہ کرتے ہیں. یہ کتنا ہمارا کام ہی کوئی نہیں اس پہ. آپ بتائیے کہ آپ کون سا آفس چلاتی ہیں، اس پہ آپ کی کیا ذمہ داری ہیں؟ طالب علم ہوتے ہوئے نہ ہماری اتنی ریسرچ ہے کہ ہم ریسرچ کرتے ہیں یا کچھ اور، زیادہ تو ہم نے فون انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھے ہوئے ہیں. تمہارے لیے تو ہم میں سے ہر ایک کی اپنی چوائس ہے نا کہ وہ کسی بھی نعمت کو کیسے استعمال کرتا ہے، اور خاص طور پر دین کے لیے کیا استعمال کرتا ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے نا یہ ہمارے سوسائٹی میں ہے ہی نہیں کہ دین کے کام کے لیے وقت بچانا ہے اور اس کے لیے خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، حق کا جہادی ہی کے لیے اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے. ہمارے والد تھے تو میں کہتی ہوں اللہ نے جو مجھ پہ بہت احسانات کیے ہیں نا ان میں سے ایک احسان مجھے اچھے ماں باپ کی شکل ملی ہے. میں کسی بھی طرح ان کا احسان چکا ہی نہیں سکتی جو انہوں نے مجھ پر احسان کیے. وہ چیزیں سکھا کے جو نہ کتابوں میں ملتی ہیں اور نہ ہی کوئی آج کل بتاتا ہے، ان کے عمل سے میں نے بہت کچھ سیکھا. مجھے یاد ہے میں بالکل چھوٹی سی تھی، شاید 10 سال کی تھی کچھ، تو اس وقت شاید واشنگ مشین آئی تھی. ابھی انہیں پتا چلا تھا کہ واشنگ مشین آئی ہے تو فوراً خرید کر لے آئے. امی کو کہہ رہے، میں تو چھوٹی تھی، کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کا ٹائم بچانے کے لیے تاکہ آپ اپنا وقت بچا کے اپنی، یعنی تھکتا ہے نا انسان ہاتھوں سے دھو کے کر کے اپنا وقت بچا کے، تو آپ دین کے کام میں اس کو لگائیں اس وقت کو. وہ مجھے بات، وہ دن، وہ جگہ، وہ سارا ہے، وہ کبھی نہیں بھولتا. اور یہ چیز ہے عمل سے انسان زیادہ سیکھتا ہے جب کوئی کر رہا ہو. وہ ان کی نصیحت میرے لیے نہیں تھی لیکن میں نے اس سے سیکھا. اسی طرح ہمارے جو دادا تھے ہمارے گھر میں تھے، فوت بھی ہمارے گھر میں ہوئے تھے. آپ کو پتا پہلے گھروں میں روز فرش دھلتے تھے، پوچھا لگانے کا نہیں رواج تھا، اینٹوں والے فرش اور سیمنٹ والے فرش ہوتے تھے تو ان پہ پوچھا شوچا نہیں لگتا تھا، ان کو دھویا جاتا تھا روز. ان کی نظر ذرا کمزور تھی لیکن وہ ساری ہر چیز کے سینس رکھتے تھے گھر میں کیا ہو رہا ہے. ان کا کام کوئی نہیں تھا، گھر میں ہوتے تھے تو جب وہ کوئی فرش دھونے لگتا تھا نا وہ سخت ناراض ہوتے تھے، کہتے آپ کے پاس اور کوئی کام نہیں، تم لوگ روز فرش دھونے کھڑے ہو جاتے ہو. اور جب ہاتھوں سے برتن دھلتے تھے، اور آپ کو پتا تھا کوئی ڈٹرجنٹ نہیں ہوتا تھا، کس سے دھوتے تھے؟ سوا کا پتا، راکھ سے. لکڑیاں جلتی تھی اور فریش راکھ ہوتی تھی جس سے برتن دھلتے تھے. کتنا ہیلدی لائف سٹائل تھا ویسے، سبحان اللہ، کوئی کیمیکل نام کی چیز کوئی نہیں، اسی سے برتن دھلتے تھے اور اس سے میں نے بھی دھوئے. یا پھر وہ مونج کی سروچی ہوتی تھی اور کالا صابن ہوتا تھا اگر آپ کو یاد ہو، کئی لوگ اب بھی دھوتے ہوں. میں آپ کو فقہ القلوب پڑھانے کی بجائے کہانیاں سنانے بیٹھ گئی آج، یہاں کے پتہ نہیں مجھے کیوں کہانیاں یاد آ جاتی. تو اور پھر میری ساس اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کرے، وہ روزانہ ایک چارپائی کے اوپر کوئی پتہ نہیں کیا بچھاتی تھی اور ہر روز کے صبح کے برتن سارے چارپائی پہ دھوپ لگتی تھی. ان کو ہر روز ایک سین ہوتا تھا گھر میں، یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، ہمارے گھر نہیں ہوتا تھا یہ، کہ وہ روزانہ اتنا ڈس انفیکٹنٹ کرتے تھے برتنوں کو. دھونے والی ماسی آتی تھی، دھوتی تھی اور پھر سارا پھیلا کے، اور پھر جب وہ سوکھ جاتے، تپ جاتے، پھر اٹھا کے ان کو جگہ پہ لے کے جاتے. تو جن لوگوں نے ایسی پیور زندگیاں گزاری ہوئی ہیں نا تو ان کی صحت بھی ماشاءاللہ پھر ہم سے بہتر ہی تھی. آج کے ہم بچیوں کو سمیت میرے یہ کام کرنے پڑے تو ہم کچھ اور نہ کر سکیں. تو بہرحال ایک ہے ہماری خواہشات اور ایک ہے دین کا شوق، یعنی ایک ہے دین کا شوق اور ایک ہے دنیا کا شوق، دنیا کی نعمتوں کا شوق. دنیا ضرورت سمجھے، دنیا کیا ہے؟ ضرورت. ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو ویل ڈریس رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، یعنی پریزنٹیبل رکھیں، یعنی کہ آپ بالکل کوئی بیمار لگیں یا کچھ، اپنی کیئر کرنا بھی عبادت ہے. لیکن دوسری طرف ہے دین کا شوق. اگر آپ کے اندر دین کا شوق ہے نا تو پھر کیا ہوگا، آہستہ آہستہ وہ دنیا کے شوق پر حاوی ہو جائے گا. اور اگر آپ کو دین کا شوق نہیں نا تو پھر کیا ہوگا، جو دنیا کا شوق ہے نا وہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اس کی کوئی حد نہیں، اور بہت زیادہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پھر آپ دین کا کام نہیں کر سکتے، دل بھی نہیں چاہے گا آپ کا. وہ انسان اتنا دور نکل جاتا نا کہ وہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں، اپنے آپ سے خود پوچھیں کہ میرے اندر اللہ کے دین کی خدمت کا کتنا شوق ہے اور میرے اندر دنیا کا کتنا شوق ہے. میں دنیا کو دین کے لیے قربان کر سکتی ہوں یا دین کو دنیا کے لیے قربان کیا ہوا ہے؟ سمجھ آئیے بڑی بات؟ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، دین کو دنیا پر یا دنیا کو دین پر، ہماری چوائس کیا ہے، ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں، اگر آپ دنیا کو دین پر فوقیت دیتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا، اور اگر دین کو دنیا کے اوپر رکھتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ چوائس آپ کی ہے، اپنے آپ سے خود پوچھیں اور پھر ڈیسائیڈ کریں کہ میں کس چیز کو سیکریفائس کر سکتی ہوں. یہ سیکریفائس جو ہوتی ہے نا، جو یہ کر جاتے ہیں نا پھر وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور جو اسی میں پڑے رہتے ہیں نا، خواہشات میں پڑے رہتے ہیں، تو پھر وہ حق کا جہاد ہی نہیں کر سکتے. الثانیہ، دوسری حالت، ان تکون القوۃ والغلبۃ لداعی الہوا علی داعی الہدا. دوسری حالت یہ ہے کہ خواہش کی طرف بڑھانے والے اور ابھارنے والے جذبے کا غلبہ ہو اور وہ طاقتور ہو. کس پر؟ ہدایت کی طرف ابھارنے والے جذبے پر. فیستسلم الیائس للشیطان وجندہ, تو مایوس آدمی شیطان اور اس کے لشکر کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب خواہش ہدایت پر غالب آتی ہے, تو اس سے دل خالی ہونے لگتا ہے, تو انسان پھر پیچھے ہٹنے لگتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, آگے کیا ہوتا ہے؟ فَيَقُودُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا, تو شیطان اور اس کے لشکر جو ہے نا, وہ اس کو ہانک کے لے جاتے ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں. فَإِمَّا أَن يَسِيرَ مِن جُنْدِهِمْ أَتْبَاعُهُمْ, یا تو وہ ان کا لشکر اور ان کا پیروکار بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کون بن جاتے ہیں, کس کے پاس ہیں؟ جو خواہشات کے پیروکار ہیں وہ شیطان کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں. وَهَذِهِ حَالُ الْعَاجِزِ الضَّعِيفِ, اور یہ کمزور اور بے بس آدمی کا حال ہے. وَإِمَّا أَن يَسِيرَ الشَّيْطَانُ مِن جُنْدِهِ, اور یا پھر شیطان اس کے لشکروں میں سے ایک فوجی بن جاتا ہے. وَهَذِهِ حَالُ الْفَاجِرِ الْقَبِيِّ الْمُتَسَلِّطِ, اور یہ اس آدمی کا حال ہے جو فاسق و فاجر ہوتا ہے اور جس پر تسلط اور غلبہ قوی ہوتا ہے. والمبتدع الداعی المتبوع, اور یہ بدعتی ہوتا ہے, دعوت دینے والا ہوتا ہے اور اس کی پیروی کی جاتی ہے. تین لفظ ہیں یہاں, المبتدع بدعتی, الداعی دعوت دینے والا, المتبوع اور اس کی پیروی کی جاتی ہے. وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ غَلَبَتْ عَلَيْهِمْ شِقْوَتُهُمْ, اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کی بدبختی غالب آ جاتی ہے. وَاشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ, اور یہ آخرت کے بدلے دنیا خرید لیتے ہیں. فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہے, دوزخ کی آگ.
تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا
کے چہروں کو جھلسا دے گی. دنیا میں اپنا چہرہ کتنا خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں, لیکن یہی چہرہ اگر ہم نے نامحرموں کے سامنے میک اپ لگا کے ظاہر کیا تو انجام کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا نا مردوں کے سامنے زینت نہیں دکھانی. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ, اور وہ اس میں بدشکل ہو جائیں گے. سری دیکھیے, بھنی ہوئی سری, وہ کالح ہوتی ہے. جب وہ سری کو جلاتے ہیں نا آگ میں, اوپر نیچے کرتے ہیں, تو ساری کھال اس کے اوپر سکڑ جاتی ہے, دانت باہر نکل آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکن تم بہا تکذبون, کیا میری آیات تم پر پڑھی نہ جاتی تھی پھر بھی تم ان کو جھٹلا دیتے تھے, نہیں مانتے تھے؟ وہ کہیں گے, اے ہمارے رب, ہم پر بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے, ہم ہی گمراہ تھے. اے ہمارے رب, ہمیں اس سے نکال دے, یعنی جہنم سے باہر نکال, پھر اگر ہم دوبارہ وہی کچھ کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے. وہ فرمائے گا, تم اسی جہنم میں دھتکارے ہوئے پڑے رہو اور تم مجھ سے کلام بھی نہ کرو. اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو کہ جب تم نے میری بات ہی نہیں مانی تو پھر یہی سزا ہونی ہے اس کی. ایک تو نا انسان توبہ توبہ کرے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی, میں اب نہیں کروں گی, اور ایک یہ کہ ڈٹ کے کرتا ہی چلا جائے, تو پھر اللہ کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے یہی مقام ہے. وَإِنَّمَا سَارُوا إِلَى هَذِهِ الْحَالِ لَمَّا أَفْلَسُوا مِنَ الصَّبْرِ وَالْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى, اور یہ لوگ تب اس حالت میں چلے گئے جب یہ صبر اور ایمان اور تقویٰ سے مفلس یعنی خالی ہو گئے. وَأَصْحَابُ هَذِهِ الْحَالِ أَنْوَاعٌ شَتَّى, اور اس حالت کے لوگوں کی مختلف اقسام ہیں. فَمِنْهُمْ الْمُحَارِبُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, ان میں سے کچھ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں. السَّاعِي فِي إِبْطَالِ مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اس چیز کو باطل ثابت کرنے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آیا ہے. يَصُدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغِيهَا عِوَجًا, یہ لوگ اللہ کے دین سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں. یہ پرلے درجے کے بے دین لوگ ہیں. کہتے ہیں مسلمان ہیں، جیسے سود کا لین دین اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے نا وہ بھی، اور اسی طرح کی اور چیزیں، جس چیز کو اللہ نے کرنے کو کہا ہے اس کو وہ جھٹلا دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، یہ ہم نے نہیں کرنا، اور بڑے اللہ نے اعلان کہتے ہیں میں اب حجاب نہیں کروں گی، میں اتار رہی ہوں حجاب. آپ کس کا مقابلہ کر رہی ہیں بھائی؟ کسی بندے کی بات ہے؟ کسی انسان کی وجہ سے آپ کو کرنا تھا اور کسی انسان کی وجہ سے چھوڑنا تھا؟ مثلاً یہ ہوتا ہے نا کہ ایک لڑکی کی منگنی ہوئی کسی دین والے لڑکے کے ساتھ، مزاج نہیں ملا. بعض اوقات دونوں ہی نیک ہوتے ہیں لیکن مزاج نہیں ملتے. اب منگنی ٹوٹ گئی، اب یہ جو دین والی تھی اس نے کیا کیا؟ حجاب اتار دیا. میں نے دیکھ لیے دین والے، کوئی ضرورت نہیں اتنا دین والا بننے کی. بھئی آپ نے اس کی خاطر حجاب اوڑھا تھا، پھر تو اس نے جب بے وفائی کی تو تم اتار دو. لیکن اگر تم نے اللہ کے لیے کیا تھا تو پھر کیا اللہ کا مقابلہ کرنے چلی ہو کہ اللہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے لہٰذا اب میں آپ کی بات نہیں مانوں گی؟ پتہ نہیں اللہ نے اس رشتے کو توڑ کے تمہیں کتنی مشکلات سے بچایا، تم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتی؟ ہمیں کیا پتا کس کام میں کیا حکمت ہے. تو بہرحال کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے رستے سے رکتے بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے رہتے ہیں، کسی بھی دین کے اشعار کا مذاق اڑا کے اور باتیں بنا کے. ومنہم المعرض انما جاء به الرسول المقبل على دنياه وشهواتها فقط، اور ان میں سے کچھ پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت سے اعراض کرنے والے، دین کو اگنور کرنے والے ہیں، جو صرف دنیا اور اس کی خواہشات پر متوجہ ہیں. یعنی انہیں پتا ہے صحیح کیا اور غلط کیا ہے، لیکن ان کی خواہش ان سے کنٹرول نہیں ہوتی، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، دین کی بات کو ایک طرف کر کے صرف خواہشات کے پیروکار ہیں. وَمِنْهُمُ الْمُنَافِقُ ذُو الْوَجْهَيْنِ، ان میں سے کچھ منافق ہیں دو چہروں والے. الَّذِي يَأْكُلُ بِالْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ، جو کفر اور اسلام کی بنیاد پر کھاتے ہیں، یعنی کفر سے فائدہ ہو تو کفر کی طرف لڑک جاتے ہیں، اسلام سے فائدہ ہو تو اسلام کی طرف لڑک جاتے ہیں، صرف فائدوں کی خاطر مسلمان ہیں، اور فائدہ نہ ملے تو پلٹ جائیں گے اسی دنیا میں جہاں سے آئے تھے. وَمِنْهُمُ الْمَاجِنُ الْمُتَلَاعِبُ، اور ان میں سے کچھ بے شرم اور کھلواڑ کرنے والے لوگ. متلاعب، لعب ہوتا ہے کھیلنا، کھلاڑی قسم کے لوگ ہیں. الذی قطع انفاسہ بالمجون واللہو واللعب، جو اپنی سانسوں کو بے حیائی اور کھیل کود کے ساتھ کاٹتے ہیں، یعنی ہر وقت ان کی جو ہے نا دلچسپیاں وہ لہو اور لعب میں ہوتی ہیں. آپ دیکھیے آج ہماری یوتھ کی اکثریت کس چیز میں دلچسپی لیتی ہے؟ پڑھنے لکھنے میں، محنت کرنے میں نہیں. ان کو کوئی شوق نہیں پڑھنے کا نہ کچھ کرنے کا، انہیں شوق ہے کس چیز کا، وہ ہو اور موبائل ہو اور کوئی ان کو نہ پوچھے، اور بس وہ ایک کے بعد ایک بے حیائی والی چیز دیکھتے رہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ لَيْسَ اللَّهُ مُحْتَاجًا إِلَى صَلَاتِي وَصِيَامِي وَعِبَادَتِي، اور ان میں سے کچھ کہتے ہیں اللہ میری نماز میرے روزوں میری عبادت کا محتاج نہیں. وَأَنَا لَا أَنْجُو بِعَمَلِي، اور مجھے اپنے عمل سے کوئی نجات نہیں ملے گی. وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ خود ہی بخش دے گا، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا جو اس قسم کی دلیلیں دیتے رہتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ تَرْكُ الْمَعَاصِي اِسْتِحَانَةٌ بِعَفْوِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ، اور ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ نافرمانیوں کو چھوڑنا اللہ کا درگزر کرنا اور معاف کرنے کی صفت کو حقیر قرار دینا، یعنی اگر ہم گناہ نہیں کریں گے تو اللہ کس کو معاف کرے گا، پھر اللہ کی صفت غفور الرحیم ہی کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم ڈٹ کے گناہ کرو اس لیے کہ میں غفور الرحیم ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَاذَا تَقَوْ تَعَاتِي فِي جَنْبِ مَا قَدْ عَمِلْتُ مِنَ الْكَبَائِرِ، اور ان میں سے کچھ کہتے ہیں جو میں نے اتنے ڈھیر سارے کبیرہ گناہ کیے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں میری اطاعت کیا کرے گی، مجھے کیا فائدہ ہوگا، کوئی فائدہ نہیں، میں تو بہت گناہ کر چکا ہوں، سو کیے ہیں چلو دس اور سے. وہ جیسے جو 99 کا قاتل تھا اس نے ایک اور مار دیا، 100 پورے کر دیے، لیکن پھر ضمیر نے ملامت کی توبہ کرنے کے لیے، دل سے توبہ، کیونکہ اللہ دل دیکھتا ہے نا کہ کتنا سچا ہے کوئی انسان، تو اللہ نے پھر اس کو معاف کر دیا نا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى فِي بَعْضِ الْمَعَاصِي وَيَقُولُ سَوْفَ أَتُوبُ، اور ان میں سے کچھ نافرمانیوں کی چراگاہ میں چرتے ہیں اور کہتے ہیں میں بعد میں توبہ کر لوں گا. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ الْجَاهِلِينَ الْمُفْتَرِينَ، ان کے علاوہ بھی جاہلوں اور بہتان باندھنے والوں کی کچھ اقسام ہیں. الَّذِينَ صَارَتْ عُقُولُهُمْ فِي أَيْدِي شَهَوَاتِهِمْ، جن کی عقلیں ان کے خواہشات کے ہاتھوں میں ہیں. عقل کو رول کر رہی ہے کیا چیز؟ خواہش. فَعَقْلُهُ مَعَ الشَّيْطَانِ كَالْأَسِيرِ فِي يَدِ الْكَافِرِ، بس اس کی عقل شیطان کے ساتھ یوں ہے جیسے کافر کے ہاتھ میں قیدی. یستعملہ فی رعی الخنازیر و عصر الخمر، وہ اس کو خنزیروں کو چرانے میں اور شرابوں کو نچوڑنے میں استعمال کرتا ہے. یعنی اگر کوئی مسلمان کسی کافر کے ہاتھوں قید ہو جائے تو وہ اس سے کیا کام لے گا کہ جاؤ میری خنزیر چرا کے لاؤ، جاؤ میری شراب نچوڑ کے لاؤ. تو وہ شیطان نے ان کو اسی طرح قید کیا ہوا ہے ہر غلط کام کروانے کے لیے. وَهُوَ بِقَهْرِهِ أَقْلَهُ وَتَسْلِيمَهُ إِلَىٰ أَعْدَائِهِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قَهَرَ مُسْلِمًا، اور ایسا آدمی اپنی عقل کو مغلوب کرنے اور اس کو اپنے دشمنوں کے حوالے کرنے میں اس آدمی کے قائم مقام ہے جس نے کسی مسلمان کو مغلوب کیا. وَبَعَهُ لِلْكُفَّارِ وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِمْ، اور اس کو کافروں کے لیے بیچ دیا اور اسے ان کے سپرد کر دیا. وَجَعَلَهُ أَسِيرًا عِنْدَهُمْ، اور ان کے ہاں اس کو قیدی بنا دیا. یعنی جس شخص کی خواہشات اس کی عقل کو مغلوب کر لیتی ہیں، قید کر لیتی ہیں، وہ ایسا ہی ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو، یعنی عقل سمجھ دیتی ہے نا، اسے قید کر کے کس کے حوالے کر دیا؟ کافروں کے حوالے کر دیا. اس شخص نے بھی اپنی عقل کو خواہشات کے پاس قید کر دیا. سمجھ آ گئی؟ اب خواہشات اس سے ہر حرام کام کروا رہی ہیں، جیسے ایک نان مسلم مسلمان قیدی سے ہر حرام کام کروا لیتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا. آئی سمجھ؟ یہ انہوں نے جو مثال دی ہے نا وہ بہت سخت ہے. فَإِنَّمَا لَمَّا أَذَلَّ سُلْطَانَ اللَّهِ الَّذِي أَعَزَّهُ بِهِ وَرَفَعَ بِهِ قَدْرَهُ، تو جب اس نے اللہ کی بادشاہت کو کمزور کر دیا جس کے سبب اللہ نے اس کو طاقتور کیا تھا، وَسَلَّمَهُ فِي يَدِ أَبْغَضِ أَعْدَائِهِ إِلَيْهِ وَجَعَلَهُ أَسِيرًا لَهُ، اور اس آدمی نے اسے اللہ کے بدترین دشمنوں کے حوالے کر دیا اور اس کا قیدی بنا دیا. سلط اللہ علیہ من کان حقہ ہوا ان یتسلط علیہ، تو اللہ نے اس کے اوپر اسے مسلط کر دیا کہ جس کا حق یہ تھا کہ وہ اس پہ مسلط ہوتا. فجعلہ تحت قہرہ وسلطانہ، بس اس کو شیطان کے غلبے اور اس کی قوت کے تحت کر دیا. یعنی شیطان اسے کنٹرول کیے ہوئے ہے جو عقل سے کام نہیں لیتا. یسخرہ حیث شاء ویسخر منہ، وہ اس کو اپنا مطیع بنا کے جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے. یسخر منہ، فصار بمنزلت من سلم نفسه الى اعداء ادب له يسومه سوء العذاب، تو یہ اس آدمی کے مرتبے میں ہو جاتا ہے جو خود کو سب سے بدترین دشمن کے حوالے کر دیتا ہے. فلما ترک مقاومته واستسلم له سلط علیہ عقوبۃ له كما قال سبحانه عن الشیطان، تو وہ بدترین دشمن اس کو بدترین عذاب دیتا ہے، تو جب اس نے اس کا مقابلہ چھوڑ دیا اور اس کا مطیع ہو گیا تو اس نے اس کے اوپر اپنی سزا مسلط کر دی. یعنی جو بندہ خواہشات کے پیچھے جاتا ہے اللہ کا حکم چھوڑ کر، اللہ کی نافرمانی کر کے، تو شیطان اس پہ کیسے مسلط ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو اپنا غلام بنا لیتا ہے اور پھر اس کے اوپر اپنی سزا مسلط کرتا ہے. ظاہر ہے جو شیطان کے پیچھے چلتا ہے تو وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ پھر اسی کے ساتھ ہوگا.
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون،
بے شک اس کا کوئی زور ان لوگوں پہ نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، بے شک اس کا زور تو ان لوگوں پہ چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اس کی وجہ سے شرک کرنے والے ہیں. یعنی شیطان ہر ایک کو قیدی نہیں کر سکتا، شیطان خواہشات کے رستے سے آ کے قید کرتا ہے، وہ خواہشات کی رسیاں ڈالتا ہے اور بندے کو جکڑ کے لے جاتا ہے. آپ دیکھو گے کہ بعض اوقات دینی اداروں میں بھی چوریاں ہوتی ہیں، ہوتی ہیں، مسجد میں بھی چوری ہوتی ہے، حرم میں بھی چوری ہوتی ہے، جیبیں کاٹ لیتے ہیں لوگ. وجہ کیا ہوتی ہے پیچھے؟ خواہشات پوری کرنے کے لیے، مثلاً موبائل کا لوڈ ڈلوانے کے لیے پیسے چاہیے، ماں باپ دے نہیں رہے، خود کوئی کمائی کرتے نہیں، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں. اب خواہش اتنی ہے کہ اس کے بغیر جینا محال ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ حرام کام کریں گے، چوری کریں گے، یا کسی کو دیکھا کہ اس نے کوئی خاص چیز پہنی ہوئی ہے، کھا رہا ہے، کیا کرتے لوگ، ہم کیوں نہیں لے سکتے، چلو چوری کرتے ہیں اور چوری کے پیسوں سے ہم یہ خریدیں گے، من پسند چیزیں یا یہ چیزیں کھائیں گے. اب دیکھیں کتنا رواج ہو گیا نا گھر سے باہر کھانے کا، ہے نا، اور کتنا مہنگا کھانا ہوتا ہے اور کتنا انہیلدی ہوتا ہے. ایک عام بندہ ویسے افورڈ نہیں کر سکتا، اس کی خاطر لوگ رشوت لیتے ہیں اور غلط غلط طریقے اختیار کرتے ہیں صرف اپنی خواہشات پوری کرنے، ضروریات نہیں خواہشات. ضروریات تو انسان کی بڑی محدود سی ہیں لیکن خواہشات لامحدود. وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. بڑے شوق پورے کیے پر پورے نہیں ہوئے ابھی تک. اور ہزاروں خواہشیں ہیں کہ ہر خواہش بس جان نکالنے والی، دم نکلے بس کسی طرح پوری کر لوں، اپنے آپ پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں، کوئی صبر ہی نہیں ہے. اور حرام کے طریقوں سے بڑی خواہشیں پوری بھی کی پر ابھی بھی ساری نہیں پوری ہوئی. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان کا زور ایمان والوں پر اور توکل کرنے والوں پہ نہیں چلتا، اس کا زور انہیں پہ چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتا ہے. یعنی ہم بعض اوقات خواہش اپنی ہوتی ہے اور بلیم شیطان کو کرتے ہیں کہ شیطان نے مجھے اکسایا، آپ نے اس کو موقع کیوں دیا. اسی طرح جیسے چوری ہے نا، تو لوگ اپنی چیزوں کے بارے میں کیئر لیس ہوتے ہیں، نہ اپنا بیگ سنبھالتے ہیں نہ اپنی چیزیں رکھتے ہیں، اور کہیں رکھ کے چلے گئے کرسی پہ جی جگہ رکھ رہے ہیں، اور اسی میں جیولری، اسی میں پیسے، اسی میں موبائل، ہر چیز. واپس آتے ہیں تو وہاں سے غائب ہے. کیوں ہوا غائب؟ کس کا قصور ہے؟ جواب ہی نہیں دے رہے. کس کا قصور ہے؟ اپنی لاپرواہی ہے نا. آپ کو ساتھ رکھنا چاہیے تھا اپنا بیگ. ہمارے والدین نے تو ہمیں یہی سکھایا کہ اپنا گھر سنبھالو اور کسی کو بلیم نہ کرو، آپ خود موقع دیتے ہو دوسروں کو چوری کرنے کا. تو بات یہ ہے کہ شیطان کو بلیم خالی کر کے تو آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ مجھے معاف کر دے وہ شیطان نے بہکا دیا تھا، یا اللہ معاف کر دے کیونکہ میرے نفس نے بہکا دیا تھا. آپ نے موقع کیوں دیا شیطان کو؟ آپ نے اپنا دروازہ بند کیوں نہیں کیا؟ کھلا دروازہ دیکھ کے چور تو اندر گھس آئیں گے، دروازہ بند کرنا تو آپ کی ذمہ داری تھی. تو اسی طرح جو مخلص بندے ہوتے ہیں نا، ایمان والے، صبر والے، توکل والے، وہاں شیطان کا کوئی کام نہیں، وہاں شیطان نہیں آ سکتا. وہ ڈرتا ہے ایسے لوگوں سے، اسے پتا ہے انہوں نے نہیں ماننا. واللہ عز و جل لم یجعل له سلطانا علی العباد، اور اللہ عز و جل نے شیطان کو بندوں پر قدرت نہیں دی. وانما هم سلطوه علی انفسهم بطاعته، یہ تو خود بندوں نے اس کی اطاعت کرنے کے ساتھ اسے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے. وَدُخُولِهِمْ فِي جُنْدِهِ وَحِزْبِهِ، اور ان بندوں کے اس کے لشکر اور اس کے گروہ میں داخل ہونے نے. بِأَن تَمَكَّنَ مِنْهُمْ وَتَلَعَبَ بِهِمْ، تو اب کیا ہوا؟ اب شیطان کو ان پہ اقتدار حاصل ہو گیا. تَمَكَّنَ مِنْهُمْ، اور اس نے ان کے پاس جگہ بنا لی اور ان کے ساتھ کھلواڑ کیا. مَعْضُعْفِهِ وَكَوْنِهِ لَا يَمْلِكُ سُلْطَانَ الْحُجَّةِ، اپنی کمزوری کے باوجود، اور یہ کہ وہ حجت کی طاقت بھی نہیں رکھتا. اِنَّمَا دَعَاهُمْ، اس نے تو صرف دعوت دی تھی. فَأَجَابُوهُ، تو انہوں نے بات قبول کر لی. بلا حجت ولا برہان، بغیر کسی حجت اور دلیل کے شیطان کی بات مان لی. الحالت الثالثہ، تیسری حالت. ان تکون الحرب سجالا ودولا بین الجندین فتارتا لہ وتارتا علیہ، کہ جنگ باری باری جیتی جاتی ہے، کبھی بدر ہوتی کبھی احد ہوتی ہے، اور دونوں لشکروں کے درمیان باری باری کامیابی حاصل کی جاتی ہے. کبھی شیطان کے حق میں جنگ پتہ ہو جاتی ہے اور کبھی اس کے خلاف. یہ ہوتے ہیں بیچ کے لوگ. نمبر ون کیٹیگری کون سی تھی؟ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ جو شیطان کو راہ نہیں دیتے، وہ حق کا جہادی کر پاتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو فاسق و فاجر ہیں. تیسرے درمیان میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. ابھی ڈیسائیڈ نہیں انہوں نے کیا کہ کس کا ساتھ دینا ہے، شیطان کا دینا ہے یا کسی اور کا. وَهَذِهِ حَالُ أَكْثَرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ حال ہے اکثر مومنوں کا. الَّذِينَ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ نیک کچھ بد. عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا. اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ لیکن توبہ کریں گے تو قبول ہوگا نا بھائی. وَهَذِهِ الْأَحْوَالُ الثَّلَاثُ هِيَ أَحْوَالُ النَّاسِ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ، اور یہی تین حالات لوگوں کی تندرستی اور بیماری کے حالات ہیں. فَمِنَ النَّاسِ مَن تَقْهَرُ قُوَّتُهُ دَاءُهُ، لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس کی قوت اس کی بیماری پہ غالب آ جاتی، اس کا امیون اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کے اندر جراثیم چلے بھی جائیں تو کیا کرتا ہے، اس کا جو امیونٹی ہے وہ برداشت کر لیتا. وہ جو اندر سے فائٹر آ جاتے اور سارے جراثیموں کو جو باہر سے ہیں کل کر دیتے ہیں. ماحول معاشرے کا اثر آتا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ریپیل کر دیتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، ہمیں یہ کام نہیں کرنا. وہ تھوڑی دیر کے لیے دل چاہتا ہے لیکن پھر کہتے ہیں نا نا یہ نہیں ٹھیک. فَيَكُونَ السُّلْطَانُ لِلْقُوَّةِ، پھر یہ سلطنت اور قبضہ قوت کو حاصل ہوتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْهَرُ دَاءُهُ قُوَّتَهُ، اور کچھ لوگوں کی بیماری ان کی قوت پر غالب آ جاتی. فَيَكُونُ السُّلْطَانُ لِلدَّاءِ، تو پھر قوت کس کو مل جاتی ہے؟ تسلط اور غلبہ بیماری کا ہوتا ہے، بیمار پڑ جاتے ہیں. وَمِنْهُمُ الْحَرْبُ بَيْنَ دَائِهِ وَقُوَّتِهِ سِجَالًا، اور بعض لوگوں کی بیماری اور قوت کے درمیان جنگ چلتی رہتی ہے. فَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ، ایسا آدمی صحت اور بیماری کے درمیان متردد ہوتا ہے. وَتَكُونُ الْأَحْوَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُوَازِنَةً لِهَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، اور قیامت کے دن جو حالات ہوں گے نا وہ ان تینوں حالات کے بالمقابل ہوں گے، برابر برابر. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ، لوگوں میں سے کوئی جنت میں داخل ہوگا اور جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا. وَمِنْهُمْ مَن يَدْخُلُ النَّارَ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہوگا جو جہنم میں داخل ہوگا اور جنت میں جا ہی نہیں سکے گا، کبھی نہیں جائے گا. وَمِنْهُمْ مَن يَدْخُلُ النَّارَ فَإِذَا تَطَهَّرَ مِنَ الذُّنُوبِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور ان میں سے کوئی جہنم میں داخل ہوگا جب گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو پھر پہلی کیٹیگری میں جانا پڑے گا، حق کا جہادی والی، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑے گا. آپ کو پتا کہ مجھے پکوڑے بھی بہت پسند ہیں، مجھے کیک بھی بہت پسند ہے، اور آنے سے پہلے مجھے چائے پیش کی گئی اور ساتھ پکوڑے رکھے گئے اور ساتھ کیک رکھا گیا، لیکن میں ان کو نہیں کھا سکی. اتنا سے پکوڑے کا ٹکڑا میں نے جلدی سے لے لیا کہ چکھوں تو صحیح، کیوں چھوڑ کے آ گئی؟ وہ میری خواہش تھی کہ میں اسے کھاؤں، انجوائے کروں، کیوں چھوڑا؟ لیٹ ہو رہی تھی کلاس میں، لیٹ ہو رہی تھی، 3 منٹ لیٹ ہو گئی تھی میں. میں یہ بھی کہہ سکتی تھی اچھا خیر ہے کوئی بات نہیں، ابھی بچیاں آئیں گی، بیٹھیں گی، کریں گی. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا، یہ بہت دفعہ ہوتا ہے. میری من پسند چیز پڑی ہوتی ہے اور میری ذمہ داری مجھے بلا رہی ہوتی اور وہ ادھر ہی چھوڑ دیتی. انشاءاللہ نہیں، ایک کو فخر جتانے کے لیے میں صرف اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ یہ پریکٹیکل لائف کی مثال ہے کہ خواہش کنٹرول کیسے کرتے ہیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں، سامنے رکھی ہوتی ہیں لیکن آپ کو من مارنا پڑتا ہے کہ نہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کام اتنا ہوتا ہے نا تو نیند ہوتی ہے، پھر ہاتھ سے موبائل چھوٹ جاتا ہے، ضروری میسج کرنا ہوتا ہے، پھر ہوش میں پھر اٹھاتی ہوں، پھر تھوڑی دیر پھر وہ چھوٹ جاتا ہے، پھر چھوٹ جاتا ہے، اور ڈر کے مارے دعائیں شوائیں پہلے پڑھ کے رکھ لیتی ہوں تاکہ وہ نہ چھٹ جائیں. ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو یہ خواہشات جب تک کنٹرول نہ کریں تو انسان کچھ کر نہیں پاتا. علم بدن کی راحت سے نہیں ملتا، آپ کو تھکنا پڑتا ہے، آپ کو قربانی کرنی پڑتی ہے، کبھی بھوک کی، کبھی کسی چیز کی، کبھی کسی چیز کی.
جب آپ یہ خواہشات پر قابو پانے کی بات کر رہی تھی تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا آیا کہ جب ان کے 7 سال نہیں کھایا تھا، مقصد اتنا بڑا آگے تھا کہ ان کے نہ کپڑوں کا، کہ انہوں نے اپنے کپڑے، اپنے گھر کی گڑیاں بیچ کر علم حاصل کیا.
اور ان کی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک دفعہ مچھلی خرید کے لائے تو وہ پکانے کا ٹائم ہی نہیں ملا تو خراب ہی ہو گئی.
اور سزا والے بڑے کام کرتے تھے، 3 چیزوں میں ہمیں یہ کہ نیند، بھوک اور بے حیائی، یہ 3 چیزیں ہم خواہشات کو ڈیفائن کریں نا، یہ 3 چیزیں جتنی چاہو بڑھا لو اور ان کو جتنا ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہم اپنی خواہشات کو بہت، ان 3 چیزوں کو اگر ہم یاد رکھیں نا، زیادہ جو ہمیں زیادہ پیاری ہوتی ہے اپنی نیند، بھوک اور جو ہم
جی اور اس میں اب 4th چیز بھی شامل ہو گئی ہے. ایک بے حیائی کے علاوہ ویسے بھی، یعنی کہ ہم تھوڑی دیر میں بے چین ہو جاتے ہیں کہ کب ہم اس قید سے چھوٹیں اور ریلیکس. چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں.
میرے لیے سوال تھا کہ جو ہم نے سیکنڈ ایکٹ میں پڑھی، کہ اس میں تھا کہ جب بعض اوقات جو ہے ہمیں خواہشات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں وہ خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس طرح سے کہ وہ خواہش جو ہے پھر وہ بھی ایک شیطانی ایک طریقے سے حملہ ہی ہوتا ہے کہ وہ مطلب 40 خواہش ہوتی ہے اور وہ آپ کو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ میری نہیں ہے، سر نہیں ہے، اس کو نہ پورا کرو، اور انسان کہیں اور نکل جاتا ہے اس لیے شیطان کی کئی اور ہی کہنے کا ضرورت ہے. تو اس طرح کی خواہش کو ہم کیسے کنٹرول کریں؟
دیکھیے، کسی بھی خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے نا عقل استعمال کرنی پڑتی ہے. ابھی ہم نے یہی کمپیریزن پڑھا ہے نا کہ ایک طرف خواہش ہے، ایک طرف عقل. عقل سے کیلکولیٹ کرے بندہ کہ اس کے کرنے کا مجھے نقصان کیا ہو رہا ہے، یہ جو میں حرکت کر رہی ہوں اس کا مجھے فائدہ کیا ہے. ویسے کوئی بھی کام آپ اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں تو اس وقت سوچنا چاہیے نا کہ یہ کام مجھے کس انجام تک لے جائے گا، اور مجھے اس نافرمانی سے مل کیا رہا ہے، حاصل کیا ہو رہا ہے، اس وقت کون خوش ہو رہا ہے میرے اس کام سے، مجھے زیادہ سے زیادہ کتنی دیر اس کا مزہ ملے گا. جیسے بعض اوقات کو ہم، جیسے مجھے حکیم نے منع کیا اپنی کھٹا نہیں کھانا، اور مجھے کھٹے کا بڑا ہی بچپن سے کھٹے کا شوق، شاید وہی زیادہ کھا لیا اور بیماری پڑ گئی، اسے پتہ ہی نہیں تھا. بعض اوقات میرے پسند کا ڈرنک ہوتا ہے پسند کا، اور اگر کوئی مجبور مجھے کرے تو میں اتنا سا سپ لے لیتی ہوں، رکھ دیتی ہوں. کیوں؟ مجھے پتا ہے تھوڑی دیر کا مزہ میری زبان پہ آئے گا اور اس کے بعد جو مجھے بھگتنا پڑے گا نا باڈی پینس، وہ پھر میرے کوئی کام نہیں آئے گا. ایک ڈرنک کا گلاس پینے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 منٹ. اور جو باڈی پینس ہوتی ہیں وہ کتنا ٹائم لیتی ہیں؟ پورا پورا دن، اور کئی دفعہ تو پھر سلسلہ ہی چل پڑتا ہے، وہ جوڑوں میں بیٹھ جاتی ہیں ادھر ادھر. اب اسی طرح بچپن سے ہمارے والد ہمارے گھر کے سامنے سرگودا کی سب سے شاندار آئس کریم ہوتی تھی اور ہمارے گھر روز آتی تھی، اور ہمارے والد ہمیں اس سے ایک ٹریٹ دیتے تھے نا، تو سارا دن پڑھا لکھا کھایا پیا، پھر اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے سب کو آئس کریم کھلائی. اب اگر میرے سامنے آئس کریم آتی ہے اور کوئی کہتا ہے تو میں اتنی سی بس لیتی ہوں، اتنی سی چکھتی ہوں، تو میں فلیور چکھ لیتی ہوں کیونکہ مجھے ڈیری منع ہے. تو بات یہ ہے کہ جب انسان عقل سے کام لیتا ہے نا کہ یہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا اور اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے اور منہ میں مزہ کتنی دیر رہے گا، تو پاگل نہ بنے ہم، عقل سے کام لیں تب خواہشات کنٹرول ہوتی ہیں. اس کا نقصان انجام سامنے رکھ کے آج جو کر رہے ہیں نا اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا اور خود ہی کو بھگتنا پڑے گا. اگر باڈی پین ہوتی ہے تو آپ ہی کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی، تو اپنے اوپر خود رحم کریں.
اور
پھر وہ کام پہ فوکس بھی ہوتے ہیں نا، جب آپ دوپہر کا کھانا کھا لیتے تو پھر سستی چڑھ جاتی ہے آپ کو. ہمارے ایسے ہی کلچر تھا، سرگودا کا کلچر یہ تھا، دوپہر کا کھانا باقاعدہ، یعنی کھانا لگتا تھا اور پراپر کھانا پکتا تھا اور ٹھیک ٹھاک کھاتے تھے، اور پھر اس کے بعد سونا اور وہ سب کچھ چلتا تھا. اٹھے چائے پی یا کچھ کوئی شربت پیا، شام کے کھانے کی پھر تیاری شروع ہوگی، پھر رات کا کھانا. اب جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو وہاں تو کوئی کلچر ہی نہیں تھا دوپہر کے کھانے کا، وہی نا کولڈ سینڈوچ، یعنی بریڈ سیکی بھی نہیں جاتی تھی، اس کے اوپر چیز رکھی، اس کے اوپر ٹماٹر رکھا، اس کے اوپر کھیرا رکھا اور اس کو ریپ کیا اور ساتھ یونیورسٹی لے گئے. زیادہ سے زیادہ آپ نے کوئی دودھ کا کین پکڑا اور ساتھ لے لیا. کوئی دوپہر کا کھانے کا رواج ہی نہیں، کیونکہ سب نے کام کرا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رات تک کام، 9:30-9:40 پہ میں نکلا کرتی تھی لائبریری سے، تو اگر میں دوپہر کا کھانا گھر پکاتی اور کھاتی اور پھر سو جاتی اور تو ہو جاتی پی ایچ ڈی میری. تو قربانیاں کرنی پڑتی ہیں عادتوں کی بھی اور بہت ساری چیزوں کی. میں اب بھی نہیں کھاتی دوپہر کا کھانا، میں نہیں کھا سکتی کیونکہ مجھے پتا اگر میں نے کھا لیا شام کا درس نہیں دے سکتی، اور پھر طلب بھی نہیں رہتی اتنی. جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً عَشِيًّا، وہاں جنت میں بھی کھانا صبح شام ملنا ہے، دوپہر کو نہیں ملنا. اور الگ بات ہے کہ جو چاہو گے ملے گا، لیکن کانسیپٹ نہیں ہے. تو پوری سچویشن دیکھ کے ہر انسان کو خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ میں اپنے ٹائم کو کیسے مینج کروں، ٹھیک ہے نا. پہلے سے سب کچھ لگا کے رکھ لے اور صرف ایک کھانا الٹانے والا ٹائم تو کچھ دیر نہیں لگے گی، ٹائم کو پیچھے لے جائیں.
جی، میں اس سے ریلیٹڈ میں ایک ریسرچ سن رہی تھی جو بل پاور کا نام دے رہے تھے، بیسیکلی یہی ہے، وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب بھی ہم اپنے نفس سے اسٹرگل کرتے ہیں، کوئی چیز جو ہمیں بہت ڈیفیکلٹ لگے، مشکل لگے، جو کام کرتے رہتے ہیں، تو فزیکلی ہمارے برین کا ایک حصہ ہے جو گرو کرنا شروع کرتا ہے. اور وہ جب تک گرو کرتا ہے جب تک وہ ہم اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، پھر جب وہ ہیبٹ بن جاتا ہے، ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ کرنا، تو پھر وہ سٹاپ ہو جاتا ہے، پھر کوئی اور اسٹرگل ہوتی ہے، کوئی اور چیز پہ ہم کریں. تو اس طرح ایکچولی ہماری ول پاور ابلٹی کہ ہم ایسی چیزوں کو کر سکے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو آئی تھنک اگر ہم فزیکلی بھی سوچیں کہ کوئی ہمارے جب بھی ہم اپنے لفظ سے اسٹرگل کریں تو ایک فزیکل چینجز آ رہے ہیں ہمارے برین کے اندر.
آدم علیہ السلام کے سامنے تو کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا, تو شیطان کی باتوں میں آگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم نجد لہو عزما, ان کے اندر ہم نے ول پاور نہیں پائی اس لیے وہ پھسل گئے. تو حق کا جہاد ہی کرنے کے لیے ول پاور کو بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ عزم کریں اللہ مدد کرتا ہے, لیکن ارادہ تو آپ کے اندر سے ہوگا نا. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں لائف میں, آپ چاہیں تو اپنے آپ کو ضائع کر دیں, چاہے تو کچھ بن جائے, یہ تو آپ کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ اسی کی توفیق دے دے گا. جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.